السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ذکر اذکار کا کیا حال ہے؟ چل رہے ہیں؟ تھوڑے یا زیادہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ آپ بتائیے. سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑا اجر ہے اس شخص کے لیے جو سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے. خاص طور پر کب زیادہ پڑھنا؟ جب انسان خوف کھائے. کس چیز سے؟ رات کے اندھیرے سے اور دشمن سے مال خرچ کرنے سے. پڑھیے کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم انی اسألک علما نافعا بھی پڑھیے، 3 دفعہ پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی 3 دفعہ پڑھیے. دروشی پڑھیے، کیونکہ جمعہ کا دن دروشی پڑھنے کا دن ہے. کل ہم نے استغفار کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اس مہینے کے بعد پوری طرح بخشش حاصل کر چکے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہ بخش دیتا ہوں، لہذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا. بخشش کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہ انسان اپنی ندامت کا اظہار کرے، اپنے گناہ پر شرمندگی. تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اکیلے میں آج بیٹھ کر، صرف آج ہی نہیں پورا مہینہ اگر یہ عمل کرے تو بہت ہی مفید ہوگا، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے کسی ایسے گناہ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو صرف آپ کو پتا ہے. اللہ نے دنیا میں وہ آپ کا گناہ چھپایا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں، اور پھر رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ندامت اختیار کریں، شرمندہ ہوں، اپنی غلطیوں کو مانیں. اور جب ایک انسان غلطی مان لیتا ہے تو پھر التائب من الذنب کما لا ذنب له، انسان اتنا صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کما لا ذنب له. اسی طرح توبہ کے لیے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو چکا ہے زندگی میں، پاسٹ میں، جو آپ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے، بار بار آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، انسان ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کوئی غلطی ہو چکی ہے، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، دیر نہیں لگاتے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ اور کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں. ساری دنیا بھی اگر ہمیں پاک باز، پاک دامن قرار دے دے اور یہ کہے کہ آپ تو بہت ہی نیک لوگ ہیں، اور سرٹیفکیٹ جاری کر دے اور اوارڈ اس پر دے دے ہمیں کہ ہم نیک ہیں، لیکن ہم نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نجات کا پروانہ نہ مل جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور نماز جو کہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے، تو توبہ کے نوافل کا اہتمام کریں. یعنی جب بھی دل میں پریشانی آئے کسی گناہ کی، تو اس کے علاج کے لیے نفل پڑھیں. اور پھر وہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جو غلطی ان کی سے ہو گئی اسے بار بار دہراتے نہیں۔ اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ آپ بڑی بڑی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، بندہ جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ تو آپ کے اندر کسی بھی قسم کا اگر کوئی خوف ہے، بعض اوقات کچھ لوگوں کو فوبیاز ہوتے ہیں، یہ چھت نہ مجھ پہ گر پڑے، یا بلندی پہ جانے کا خوف ہوتا ہے، یا اپنی جان مال اولاد کے بارے میں کوئی بھی خوف ہوتا ہے، تو کسی بھی قسم کا کوئی خوف آپ کو جب ستاتا ہے، اپنے مستقبل کا، بڑھاپے کا، آخرت کا، تو ان سب سے بھی نجات پانے کا ذریعہ یہی ہے استغفار۔ کیونکہ العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، بندہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ انسان کے گناہ خواہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، لیکن اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے کسی کو معاف کر کے بھی معاف نہیں کرتے، بار بار وہی غلطی دوسرے کی دہراتے رہتے ہیں، یا اپنے آپ کو رلاتے رہتے ہیں، یا اس پر تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی وسعت والا ہے، علم والا ہے، حلم والا ہے، کہ اس کو کسی بھی ایسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس کا کتنا بڑا قصور معاف کر دے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، نہ اس کے اندر بخل ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی حسد ہے، وہ خوشی سے معاف کرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے والے ہوں۔ اور ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہترین اور بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، التوابون ہیں۔ اور پھر یہ بھی خوشخبری ہے کہ آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، یعنی جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو گئیں وہ الٹا نیکی میں بدل جائیں گی، اور خصوصاً جب انسان استغفار کرتا ہے اور جیسے کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی بک آف ڈیڈ کے بارے میں کبھی کبھی ہمیں ضرور فکر لگتی ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا، کس درجے کا سامنے آئے گا، اور اسے دیکھ کر ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہمیں اتنی شرمندگی ہوگی، ہم اسے فیس کر سکیں گے یا نہیں۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اپنا صحیفہ دیکھ کر خوش ہو جائے، اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کر دے، کیونکہ اس میں سے وہ سارے انوانٹیڈ چیزیں رب ہو جائیں گی، اریز ہو جائیں گی، صاف ہو جائیں گی۔ جیسے بچے کام کرتے ہیں نا، ہوم ورک کرتے ہیں اور بڑے کانشیسلی کرتے ہیں، پھر اگر کوئی ایکسٹرا ڈاٹ بھی لگ جائے تو فوراً ربڑ لے کے اس کو مٹانے لگتے ہیں، یا وائٹنر لے کے اس کو، کہ یہ نظر نہ آئے۔ تو اسی طرح ہم بھی ہر روز اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں آخرت کے لیے، اور کچھ نہ کچھ دھبا اس میں لگائی بیٹھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم ساتھ ہی استغفار کا وائٹنر پھیر دیں، اور اتنا خوبصورت رجسٹر ہو کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے۔ جیسے ایک ٹیچر بچے کا کام دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے نا کہ ایکسلنٹ، بہت ہی بہترین ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا عمل دیکھیں، اور خود ہم اس کو دیکھیں تو ہم خوش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری بھی دی ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنی زبان میں بھی استغفر اللہ کہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور مختلف جو استغفار کی دعائیں ہیں ان کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایک نیا کارڈ بھی بن رہا ہے جس میں سارے استغفار قرآن مجید سے اور مسنون جتنی بھی دعائیں استغفار کی، ان سب کو جمع کریں تاکہ کوئی کسر نہ چھوڑیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہر طریقے سے۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک انداز میں بات کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اور بعض اوقات ایک اور انداز میں زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا طریقہ اللہ کو زیادہ پیارا ہو، تو ہم سارے طریقے اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اور عام طور پر جو کثرت سے آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، واستغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا اتنا زیادہ اجر بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا، تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے جو شخص یہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی بھی توقع رکھنی چاہیے کہ میرے اس استغفار سے میرا رب خوش ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اونٹنی والی جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو صحرا میں کھوئی ہوئی اونٹنی مل جاتی ہے۔ تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی فعل نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر آئندہ کے لیے گناہوں سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان دلیر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو پھر میں اور جی بھر کے گناہ کر لوں. نہیں، مومن جو ہے وہ گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، جیسے کوئی پہاڑ گر گیا اس پر، اتنا پریشان ہوتا ہے وہ، اتنا تکلیف اٹھاتا ہے گناہ کر کے. اور منافق جو ہوتا ہے یا فاجر، وہ ایسے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اور اس کو ہاتھ کے اشارے سے اڑا دے، یعنی اسے معمولی سی چیز ہے. اور پسو پر شام سید الاستغفار بھی انسان پڑھتا رہے، اور ہر مجلس کے اختتام پر، جیسے ہم حالانکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بھول چوک تو لازم ہے، ہو ہی جاتی ہے، نہ کرتے ہوئے بھی ہو جاتی. تو ایسی ساری چیزوں اور کمیوں کوتاہیوں کا جو طریقہ ہے وہ پھر استغفار میں ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوران مجلس بھی استغفار پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی و توب علیہ انک انت التواب الرحیم، 70 سے 100 بار تک. ہم تو ایک کام کرنے لگتے ہیں دوسرا بالکل بھول جاتے ہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا، تو دوران مجلس بھی آپ استغفار پڑھتے رہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلوں کی صفائی ہوتی رہتی ہے، دل چمکتے رہتے ہیں، کیونکہ دل اگر چمکتے رہیں گے تو ہم خوش بھی رہیں گے، اور نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور جو بھی مزید کام کریں گے ان کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی. مثلا اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کی کوالٹی بڑھ جائے گی. چلیے آگے چلیں، 11th پارا.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے کام نہ کرنے کے عذر بہانے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے والے تھے. اشارہ ہے ان منافقین کی طرف جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور عذر بہانے کر کے پیچھے رہ گئے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو حقیقی معذور تھے، ان کے بارے میں پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی بہت بہترین طریقے سے ان کے دفاع میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہے، لیکن ان لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. حقیقی معذور کون ہوتا ہے؟ جو بیمار ہو یا جس کے پاس کسی قسم کے وسائل نہ ہو کوئی نیک کام کرنے کے لیے، اور خصوصاً اللہ کے دین کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی مال نہ ہو، صحت نہ ہو، وقت ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے لگا سکے، یعنی اپنی جسمانی بیماریوں یا تکلیفوں کی وجہ سے، یا اس پر کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوں کہ جن کی وجہ سے وہ اس کے پاس بالکل کچھ موقع ہی نہیں یا اسباب سفر ہی نہیں، تو ایسا شخص اپنی سچی نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں معذور قرار پاتا ہے، جیسا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی راستہ نہیں چلا اور کوئی وادی طے نہیں کی مگر وہ برابر تمہارے ساتھ رہے، انہیں عذر نے روک لیا تھا۔ عذر تو منافقین نے بھی پیش کیے تھے اور عذر ان سچے مسلمانوں نے بھی پیش کیے یا اپنے دل میں رکھے، لیکن ان کو ہر اجر میں شریک قرار دیا گیا اور ان کو فاسق و فاجر قرار دیا گیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی عمل ہے لیکن دو بالکل مختلف انجام ہیں۔ تو ہر انسان کو جب بھی دین کا کوئی کام نہ کر پانے کی وجہ دینی ہو تو ضرور اپنے اندر سوچے کہ اس کا یہ عذر اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے اور حقیقی عذر ہے یا صرف بہانے ہی ہیں۔ تو یہ کون لوگ تھے جن کے عذر قبول کیے گئے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر نصح خیر خواہی تھی، دین کے لیے سچی وفاداری تھی اور وہ دلی طور پر اس عمل میں شریک تھے، ان کا شوق تھا، ان کی تمنا تھی، ان کی آرزو تھی، اور جب موقع نہیں ملا تو ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، ان کے اندر حزن تھا اور وہ عام طور پر احسان کے درجے پر فائز تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی مہربان تھے اور ان کے لیے وہ پورا پورا اجر لکھ دیا گیا جو جہاد میں شریک ہونے والوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس کے برعکس ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں، اور یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، اور ان کے نفاق کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فیصلہ کر دیا کہ دراصل یہی منافق ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 82 افراد تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی نیم خبر دے دی گئی تھی کہ کون کون حقیقی منافق ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافق ایسے تھے کہ جب آپ جہاد پر تشریف لے جاتے تو یہ لوگ آپ سے پیچھے مدینہ میں رہ جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے پر بہت خوش ہوتے کہ ہمارے بہانے کام آ گئے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آتے تو عذر کرنے لگتے اور قسمیں کھانے لگتے، اور ایسے باتوں پر پھر وہ خوش بھی ہوتے، بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ملنا پسند آتا جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے کہ انسان اس تعریف پر خوش ہو جو اس کے کام کی نہ ہو، کام کسی اور کا اور کریڈٹ اس کو مل رہا ہو۔ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے ایسی تعریف سے کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، یہ تو میری محنت نہیں، یہ تو کسی اور کی ہے اور مجھے تعریف کیوں مل رہی ہے۔ لیکن جو منافقت ہوتی ہے اس کے طور طریقے ہی کچھ اور ہوتے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر فرمایا یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے، علیم و خبیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دیہات میں سکونت اختیار کرے گا وہ سخت مزاج ہوگا، کیونکہ وہاں کا ماحول ہی سخت ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے کے مواقع نہیں ہوتے، ادب آداب اور تمیز عام طور پر نہیں ہوتی، تو ان کا کلچر ہی مختلف ہوتا ہے۔ اس کلچر کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے دین کی تعلیمات کے ذریعے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ دیہات والے کو برے لوگ ہوتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں علم کی کمی سے، ادب کی کمی سے اور ذہنی کاموں کی کمی کی وجہ سے عموماً لوگوں کے اندر اخلاقی طور پر اور معاملے میں سختی پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ دین کو قبول کرنے میں بھی سخت مزاج واقع ہوئے ہیں۔ لیکن ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں، انہی بدویوں میں، کیونکہ یہ دیہات میں رہنے والے ہیں، بدو ہیں، تو یہ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی زکات کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ دین کی سمجھ جو نہیں۔ حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لیکن سارے بدوی بھی ایک جیسے نہیں، انہی بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ صدقہ جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی جب آپ کے دل میں یہ چاہت ہو کہ میں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں تو اس کے لیے صدقہ کریں خواہ چھوٹی سی کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس کا صلہ کسی بندے سے نہ چاہیں، صرف اور صرف اپنے رب سے چاہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کے پاس ہوتے ہیں جو بندوں کی مدد میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا، اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا یا تو اسے میرے پاس پاتا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا، میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اپنے پاس پاتا، یعنی میرا قرب حاصل ہوتا تمہیں. اب آپ دیکھیے کہ کتنی دفعہ ایسے ہوتی ہے کہ گھر میں ہی کوئی شخص، کوئی بچہ یا بڑا، کوئی نہ کوئی ہم سے پانی مانگ لیتا ہے تو ہم اس وقت کتنے آوازار ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کام چھوڑ کر اٹھ کے پانی پلائیں. تو ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً جو کام نفس کے خلاف جا کے کرنے والے ہوں ان پر بڑے اجر کی توقع رکھیں. اور ایسے ہی چیزیں جب انسان کے اندر سے میل کچال دور کرتی ہیں اور اللہ کی خاطر انسان کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاتا ہے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، یعنی مقربین کون ہیں؟ والسابقون، السابقون اولئک المقربون، تو نیکی کے کام میں سبقت کرنا اللہ کا مقرب بناتا ہے. نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یعنی اگر ہم راضی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہم سے راضی ہے اور جنت کا وعدہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں بھی آیا ہے. ابو سعید نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا دوبارہ بتا دیجئے کہ کون کون سی چیزیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت کوئی مشکل سا کام کرنے کو کہا جائے گا لیکن یہ سارا تو دل کا معاملہ تھا کہ دل کے اندر جھانک کے دیکھو کہ کیا اس بات پہ راضی ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے، کیونکہ رب جو ہے وہ خالق مالک اور مدبر بھی ہے، تمہارے بارے میں اس کی جو تدبیر ہے کیا اسے ایکسیپٹ کرتے ہو، تمہاری جو تقدیر ہے کیا اسے مانتے ہو، یہ ہے رب کو رب ماننا. اور پھر دوسری چیز، دین کے اسلام ہونے پر راضی ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی ہونے پر راضی ہونا کہ جو کچھ آپ نے دیا وہ سب برحق ہے اور ہمارے فائدے کا ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاک ماہر ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لوٹ جائیں گے. دوہری سزا سے مراد دنیا کی سزا اور قبر کی سزا، قبر کا عذاب ہے، اور بڑی سزا سے مراد قیامت کے دن کی سزا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے مال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. تو اب آپ دیکھیے خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، اس کو انڈر لائن کریں کیونکہ یہ ہم میں سے اکثریت کا حال ہے کہ کچھ نیک کام کر لیتے ہیں اور پھر کچھ خرابیاں کر لیتے ہیں. تو جو لوگ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں ان کو امید بھی رکھنی چاہیے اس اللہ ان یتوب علیہم، کہ اللہ مہربان ہوگا کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن دوسری طرف پھر صدقہ، آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل صدقے کا حکم آ رہا ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ انسانوں کے جو گناہ ہیں اور جو انسانوں کی تکلیفیں ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو فرمایا جن لوگوں کے اعمال صالح اور غیر صالح ملے جلے ہیں ان کے لیے کیا کرو، ان سے صدقہ لے کر ان کو پاک کرو اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو. تو جو صدقہ دے گا انشاءاللہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی کام آئیں گی، اور پھر یہ دعائیں ان کے لیے وجہ تسکین ہوں گی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. آگے پیچھے اللہ کی صفات آ رہی ہیں. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. تو توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی کثرت. اور جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے بظاہر کسی انسان کو دے رہا ہوتا ہے، کسی کو کھلا رہا ہوتا ہے، کسی کو پلا رہا ہوتا ہے، کسی کی عیادت کر رہا ہوتا ہے، کسی خاص کام میں کسی پروجیکٹ میں لگا رہا ہوتا ہے، وہ یوں لگتا ہے جیسے بندوں پر احسان ہو رہا ہو، حالانکہ وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ اس کو ہماری نیتوں اور خلوص کے مطابق بڑھاتا ہے. خواہ دنیا میں بظاہر ضائع ہوتا ہی کیوں نہ نظر آئے، لیکن جب ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی صدقہ دیتے ہوئے بھی قلب متوجہ اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قبولیت میں کئی گنا اضافہ کر دیتے، اور وہیں پر جا کر وہ رکتا ہے جتنا جتنا ہمارا اخلاص ہوتا ہے. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اور اللہ کے لیے کیا ہوگا اتنا زیادہ اس کا گراف ہائی ہوگا. پھر یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. یعنی پہلے جو غلطیاں تم سے ہو گئیں ہو گئیں، اب آئندہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے عمل دیکھ رہا ہے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں. وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله علیم حکیم. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، انتظار میں، پینڈنگ ہے. چاہے انہیں سزا دے، چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. یعنی یہ ایسے لوگ تھے جن کا معاملہ کچھ درمیانہ سا تھا، نہ ان کے نفاق کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی ان کے مومن ہونے کا. تو یہ بھی جو پچھلی کیٹیگری ہے اس سے ملتے جلتے لوگ تھے، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی فیصلہ نہیں دیا، یعنی فیصلہ پینڈنگ ہے، ابھی دیکھا جائے گا کیا عمل کرتے ہیں. اور جس طرف ان کا رخ زیادہ ہو گیا اس طرف کی کیٹیگری میں ان کو ڈال دیا جائے گا. تو پھر اصل بات کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ عمل دیکھتا ہے کہ یہ کتنے شرمندہ ہوتے ہیں اپنے برے اعمال پر، اور کتنے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، اور کتنی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص کو پھر اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مان کر کتنا اللہ کی طرف راغب ہوتے چلے جا رہے ہیں.